यादों के झरोके।
अजीज सामेईन, अहम तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोके लेकर हाजिर खिदमत है। कायम रिजवी का सलाम कबूल कीजिए। सामेईन, आज का प्रोग्राम माजी में 20 तीर, 15 मुहर्रमुल हराम और 11 जुलाई को रूनुमा होने वाले बाज अहम वाकयात पर मुश्तमिल है। बीस तीर सन 1307 हिजरी शमसी को मशहूर ईरानी खतीब हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन अलहाज शेख अहमद काफी मशहद मुकद्दस में पैदा हुए थे। उन्होंने इब्तदाई दीनी उलूम और अरबी अदब की तालीम हासिल करने के बाद ही खिताबत का आगाज किया। 16 साल की उम्र में वो आला तालीम के हुसूल की गरज से इराक के मुकद्दस शहर नजफ अशरफ चले गए और वहां उन्होंने जय्यद उलमा से कस्बे फैज किया। फिर ईरान वापस आकर वो मुख्तलिफ शहरों में जाकर खिताबत के जरिए दीन की तबलीग किया करते थे। ईरान भर में उनकी तकरीरों की बहुत पजीराई हुई। उन्होंने तेहरान में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की और महदिया तेहरान से मौसूम एक ऐसे दीनी और सकाफती मरकज की बुनियाद डाली जो लोगों की दीनी और मजहबी तशनगी को आज भी पूरी आबोताब के साथ दूर कर रहा है। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलहाज शेख अहमद काफी की शोला बयानी और शाही निज़ाम हुकूमत के खिलाफ तकरीरें करने के जुर्म में सावाक की जानिब से उन्हें अजियतें दी गईं। इस्लामी इनकलाब की कामयाबी से चंद माह कबल मशहद के नज़दीक ट्रैफिक के एक मशकूक हादसे में अपने खालिक हकीकी से वो जा मिले। बीस तीर सन 1325 हिजरी शमसी को मारूफ ईरानी मौसीकार हबीब समाई का इंतकाल हुआ। हबीब समाई सन 1280 हिजरी शमसी में पैदा हुए और चूंकि उनके वालिद एक मौसीकार थे इसलिए इन्हें भी कम उम्री से ही मौसीकी से खासी आशनाई हासिल हुई थी। हबीब समाई ने एक अरसे तक मौसीकी के स्कूल में तालीम हासिल की। उन्होंने तालीम के अख्तिताम पर उस्ताद अबुल हसन सबा के कहने पर संतूर की तालीम के लिए क्लासों का आगाज किया। उस्ताद सबा ने हबीब समाई के साथ अपनी कुर्बत की बिना पर उनकी मालूमात और मखसूस उसलूब को बरकरार रखा और उनके आसार को अहले ज़ौक़ फ़न के लिए एक किताब में शाया किया। पंद्रह मुहर्रम सन 353 हिजरी कमरी को मशहूर मारूफ मुहद्दिस और दानिश्वर इब्न सकन का इंतकाल हुआ। मौरखीन ने इब्न सकन की कसरत के साथ हदीस और रवायत नकल करने के सिलसिले में तारीफ़ की है और इनको वो पहला मुहद्दिस करार दिया है जिन्होंने सही बुखारी को मिस्र में रवाज दिया। इस मुसलमान दानिश्वर की किताब अलहरूफ़ सहाबा काफ़ी मशहूर है। इस किताब में सहाबा किराम के हालात ज़िंदगी बयान किए गए हैं। पंद्रह मुहर्रमुल हराम सन 589 हिजरी कमरी को मशहूर आलिम दीन और मुहद्दिस अली बिन मूसा बिन जाफर अल मारूफ सैयद इब्न ताउस इराक के शहर हिल्ला में पैदा हुए थे। हिल्ला में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद सैयद इब्न ताउस बगदाद चले गए जहां उन्होंने 15 बरस तक जिंदगी बसर की। आप इल्म दानिश के मैदान में इम्तियाजी हैसियत रखने के साथ जुहद व तक्वा में भी यगानाए रोजगार थे। सैयद इब्न ताउस ने मुतअद्दिद किताबें लिखी हैं जिनमें सबसे मशहूर वाकया करबला और इनकलाब हुसैनी पर लिखी जाने वाली किताब अल्लुहूफ अला कत्ल तुफूफ ہے جو اس واقعے کی معتبر ترین اور سب سے زیادہ مستند ماخذ میں شمار ہوتی ہے۔ یہ کتاب ایران، لبنان اور عراق میں کئی بار زیور طب سے آراستہ ہو چکی ہے اور مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے ہیں۔ سعد سعود اور الاقبال بصالح الاعمال سید ابن طاؤس کی دو دیگر اہم کتابیں ہیں۔ سید ابن طاؤس سے اہم ادعیہ اور اوراد و احادیث روایت کی گئی ہیں۔ آپ نے 75 برس کی عمر میں وفات پائی۔ پندرہ محرم الحرام سن 1185 ہجری قمری کو مشہور ایرانی خطاط عبد المجید طالقانی نے وفات پائی۔ انہوں نے فن خطاطی میں جدتیں پیدا کیں، چنانچہ اکثر مورخین نے ان کا ذکر ایک نامور اور صاحب طرز خوشنویس کے نام سے کیا ہے۔ عبد المجید طالقانی ابتدا میں خط نستعلیق میں لکھتے تھے اور بعد میں خط شکستہ کی طرف راغب ہوئے۔ ان کی نمایاں فن پاروں میں کلیات سعدی کے ایک نسخے کے علاوہ کئی دیگر متفرق تحریریں نظر آتی ہیں۔ عبد المجید طالقانی ایک شیرین سخن شاعر بھی تھے، چنانچہ انہوں نے خوبصورت غزلیں لکھی ہیں۔ ان کا مجموعہ کلام دیوان خوش کے نام سے معروف ہے۔ گیارہ جولائی سن 1921 کو منگولیا کو آزادی ملی تھی۔ منگولیا کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ چنگیز خان نے 13ویں صدی عیسوی کے اوائل میں یہیں سے دوسرے ملکوں پر حملوں کا آغاز کیا اور مشرقی یورپ تک پیش قدمی کی۔ چنگیز خان کے بعد منگول سلطنت خارجی اور داخلی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ داخلی منگولیا چین کا حصہ قرار پایا اور خارجی منگولیا پر بھی 17ویں صدی عیسوی کے اواخر میں چین کا کنٹرول ہو گیا۔ 1911 میں حکومت کے گر جانے کے بعد موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خارجی منگولیا نے بھی آزادی کا اعلان کر دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد چین اور روس نے ایک معاہدہ کر کے اس ملک کو اپنا حلیف بنا لیا۔ 1917 میں روس میں کمیونسٹ انقلاب آنے کے بعد چین نے منگولیا کو پوری طرح چین میں ملانے کی کوشش کی، لیکن روس نے اس کی مزاحمت کی۔ سن 1921 میں منگولیا نے ایک بار پھر آزادی حاصل کی۔ 1924 میں سوویت یونین کے ایما پر منگولیا میں بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا اور ملک میں عوامی جمہوری حکومت قائم کی گئی۔ گیارہ جولائی سن 1957 کو اسماعیلیہ فرقے کے روحانی پیشوا اور تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوم نے وفات پائی۔ آغا محمد خان سوم 2 نومبر سن 1877 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ والد کی رحلت کے بعد 8 برس کی عمر میں 18 اگست سن 1885 کو اسماعیلیوں کے پیشوا بنے۔ انہوں نے علاقائی اور عالمی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آغا خان کے آبا و اجداد کا تعلق ایران سے ہے۔ سر سلطان محمد شاہ آغا خان 1903 میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے صدر منتخب ہوئے۔ 1 اکتوبر 1906 کو جس مسلم وفد نے شملہ میں لارڈ مینٹو سے ملاقات کی، اس کے سربراہ آغا خان سوم تھے۔ 1906 میں ہی انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا اور 1907 سے 1913 تک وہ اس کے سربراہ بھی رہے۔ اسی دوران انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام کی کوششیں شروع کیں اور انہی کی مسائی سے 1920 میں یہ یونیورسٹی قائم ہوئی۔ 1930 میں آغا خان سوم نے لندن کی گول میز کانفرنس میں مسلمانان ہند کی نمائندگی کی تھی۔ سر آغا خان سوم لیگ آف نیشنز کی جنرل اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے۔ گیارہ جولائی سن 1987 کو دنیا کی آبادی 5 ارب ہو گئی، جس کے بعد سن 1989 میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام اور آبادی سے متعلق فنڈ کی گورننگ کونسل نے ہر سال 11 جولائی کو عالمی یوم آبادی کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا، تاکہ آبادی میں اضافے کی شرح کو روکا جا سکے۔ 1804 میں دنیا کی آبادی صرف 1 ارب تھی، 123 سال کے بعد یہ شرح دوگنی ہو گئی، اور اس کے صرف 60 سال کے بعد سن 1987 میں یہ بڑھ کر 5 ارب تک پہنچ گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں، اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور حسب سہولت جب چاہیں تازہ عالمی خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ اور سامعین، لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں۔ اگرچہ اکثر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سامعین، ہمارے اطراف میں بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جس کے قریب سے ہم بڑے ہی آرام سے گزر جاتے ہیں، اور اپنے قرب و جوار میں پائے جانے والے بے شمار حسین مناظر اور خوبصورتیوں سے اس قدر غافل ہیں کہ اس کی کھل کر تعریف و توصیف بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہم تمام انسان جس مقام پر بھی زندگی بسر کرتے ہیں، سب کے سب ایک ہی آسمان کے نیچے رہتے ہیں، ایک ہی سورج کی روشنی سے مستفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم چاند کے بارے میں کبھی گفتگو کرتے ہیں تو ہر ایک کے ذہن و دماغ میں ایک ہی چاند کا تصور آتا ہے۔ اسی طرح ہم سب کے سب انسانوں نے ایک ہی بہار، گرمی کے موسم، پتجھڑ اور جاڑے کے موسم کا تجربہ کیا ہے، لیکن کیا ہم میں سے ہر ایک شخص نے ان کی خلقت کے بارے میں کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اور کیا کبھی ہم نے اس جانب بھی کوئی فکر کی ہے کہ اگر سورج، چاند، ستارے موجود نہ ہوں تو ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا ہم نے کبھی زمین و آسمان کی پیدائش، روز و شب کے آنے جانے اور چاروں فصلوں کے یکے بعد دیگرے تبدیل ہونے اور ان علامتوں کے بارے میں غور و فکر اور تدبر کیا ہے؟ آئیے ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اگر ہم سر اٹھا کر اوپر کی سمت دیکھیں اور آسمان کے بارے میں غور کریں تو ان میں سے ہر ایک چیز جو ہماری توجہ کو اپنی جانب مبذول کرتی ہے وہ آسمان کا رنگ ہے، کیونکہ یہ رنگ آنکھوں کی روشنی کے لیے بہترین اور قوت عطا کرنے والا رنگ ہے۔ یہاں تک کہ بعض ڈاکٹروں نے تاکید کی ہے کہ اپنی آنکھوں کی قوت و طاقت کے لیے آسمان کی جانب ہمیشہ دیکھتے رہیں۔ بہتر ہے کہ اس کے بارے میں بھی مزید معلومات حاصل کریں۔ سامعین، پروردگار عالم نے آسمان کو اس رنگ میں پیدا کیا ہے تاکہ آنکھوں کے لیے مفید ہو اور اس کی طرف ہمیشہ دیکھنے سے آنکھوں کی بصارت میں کمی واقع نہ ہو۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بعض چیزیں مثلاً روشنی یا سفید رنگ پر زیادہ نظر کرنے سے ہماری آنکھوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آسمان ہمیشہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اور اس کی خلقت اس طرح ہوئی ہے کہ نہ صرف یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ ہمارے روح و جسم کی سلامتی کے لیے مثبت اثرات بھی مرتب کرتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے آسمان کے بارے میں کسی حد تک معرفت حاصل کر لی ہے تو بہتر ہے کہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے اور رات و دن کی آمد و رفت کے بارے میں بھی کچھ معلومات فراہم کریں۔ سامعین، اگر سورج طلوع نہ ہو تو دنیا میں کیا واقعات رونما ہوں گے؟ شاید لوگ زندگی بسر کرنے کی قدرت اور اپنے روزمرہ کے امور کی ادائیگی کی صلاحیت کھو بیٹھے اور دنیا تاریک ہو کر لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے۔ روشنی کے بغیر زندگی میں کوئی لطف نہ رہے اور زندگی کی ساری خوشیاں انسان سے چھن جائیں۔ پہاڑوں کے درمیان سورج نکلنے کا منظر، جنگل و بیابان کی خوبصورتی، بارش کے ذریعے ہونے والی تراوت و شادابی اور زمین پر جمی ہوئی برف کی سفیدی اور خوشنما منظر، یہ سب کے سب سورج کی روشنی کے مرہون منت ہیں۔ اور ان تمام اوصاف کے باوجود سورج کا طلوع ہونا واضح و روشن سی بات ہے، اب اس سے زیادہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سورج کے غروب ہونے میں کیا راز پنہا ہے؟ اگر سورج غروب نہ کرتا تو لوگ سکون و آرام نہ کرتے۔ بہرحال چونکہ انسان کے جسم کو ہر چیز سے زیادہ آرام و استراحت کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ہوش و حواس، جسم و جان سلامت رہیں اور غذا کے ہضم کرنے کے لیے کچھ وقت مل جائے اور غذا ہضم ہو کر بدن کے تمام اعضاء تک پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ اگر رات اور اس میں سکون سے سونے کا موقع فراہم نہ ہوتا تو انسان کی ہرس و لالچ بڑھتی رہتی اور وہ ہمیشہ کام کرتا رہتا اور اس کا بدن تھک کر چور چور اور ضعیف ہو جاتا۔ سامعین، معاشرے میں بہت سے ایسے افراد موجود ہیں کہ جو اگر رات نہ آئے اور تاریکی ان پر سایہ فگن نہ ہو تو وہ مال کے ذخیرے کرنے کے لالچ میں سکون و آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ عام طور پر رات میں ہی گھر کے افراد ایک ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور دن میں پیش آنے والے تمام امور کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے اپنے بستروں کی طرف جا کر آرام کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہی سورج نہ ڈوبتا اور رات کا وجود نہ ہوتا تو نہ جانے کیسے کیسے واقعات اور حادثات رونما ہوتے. شاید زمین سورج کی مسلسل پڑنے والی شعاؤں سے جھلس جاتی اور تمام جاندار, چاہے وہ پھول پودے ہوں یا حیوانات, سب کے سب اس کی حرارت سے فنا ہو جاتے. بس خداوند عالم نے سورج کی خلقت میں اس طرح اپنی حکمت عملی اپنائی ہے کہ جب سورج بلندی پر پہنچے اور جب غروب کرے تو ایک چراغ کی طرح سے ہو, جسے اہل خانہ شام ہوتے ہی جلاتے ہیں, اور جب سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں تو اسے بجھا دیتے ہیں. یہاں اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا بہت ہی منظم طریقے سے ہے اور ہمیشہ اپنے مقررہ وقت پر نکلتا اور ڈوبتا ہے. گویا نور اور ظلمت کے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں وہ اس قدر مطیع و فرما برداری کرتے ہیں تاکہ کائنات کی بقا و دوام اور مصلحتوں کو ایک ساتھ پورا کریں. سامعین, سورج کے نکلنے اور ڈوبنے اور اس کے فوائد کی روداد یہیں پر ختم نہیں ہوتی, بلکہ 12 برجوں میں سورج کی حرکت اور سال کی مختلف صورتیں نہایت قابل غور ہیں. سورج کی گردش چاروں موسم, جاڑا, گرمی, بہار اور پتجھڑ کی آمد و رفت کا باعث بنتی ہیں. سورج کی اس گردش کی وجہ سے غلے اور پھل وغیرہ تیار, استعمال اور اس کا موسم ختم ہو جاتا ہے, اور ضروری ہے کہ وہ پھر سے رشد و نمو کریں. عالم ہستی کی خلقت کے وقت سے لے کر اب تک یہی رات و دن اور سال منظم طریقے سے گردش کر رہے ہیں, اور اسی گردش سے وقت کا تعین ہوتا ہے, اور لوگ اسی کے ذریعے اپنی عمر اور وقت کا حساب اور لین دین اور روزمرہ کے امور و معاملات کو منظم اور معین کرتے ہیں. اور سورج کی گردش سے سال بھی مکمل ہوتا ہے اور وقت و زمانہ بھی بہت ہی دقیق اور صحیح رہتا ہے. بے شک سورج کے نکلنے اور ڈوبنے میں کیا حکمت عملی پوشیدہ ہے. اگر سورج ایک جگہ سے نکلے اور وہیں پر غروب کر جائے تو اس کی شعائیں اور فائدہ دوسری جگہوں تک نہیں پہنچیں گے, کیونکہ پہاڑ اور دیواریں سورج کی روشنی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنیں گے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے سورج کے طلوع و غروب کو اس طرح سے خلق فرمایا ہے کہ دن کے شروع ہوتے وقت مشرق سے نکلے اور اپنی کرنوں سے مغرب کی سمت میں کائنات کے چپے چپے کو روشن و منور کرے, اور پھر مغرب میں جا کر ڈوب جائے. پس چونکہ اس کا نور گردش میں ہے, اس لیے تمام جگہوں کو اپنے نور سے ڈھانپ لیتا ہے اور دوسری سمت یعنی مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے. لہٰذا دن کے شروع ہونے کے وقت جہاں پر اس کا نور نہیں پہنچا ہے وہاں پہنچ جائے, اور زمین کا کوئی بھی حصہ نور خورشید سے محروم نہ رہے اور اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں. اگر فرض کر لیں کہ سورج سال بھر یا سال کے کچھ دنوں میں حکم پروردگار سے منہ موڑ لے اور سورج اپنی کرنیں نہ بکھیرے تو لوگوں کا کیا حال ہوگا اور کس طرح باقی رہنے پر قادر ہوں گے. سامعین, اب جب کہ ہم افلاک, سورج, چاند اور ستاروں کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ پوری کائنات پر گردش کر رہے ہیں, تاکہ ہم اس ماہرانہ حکمت کے ذریعے کہ رات دن ایک دوسرے کے بعد آئیں, چاروں موسم کا زمین پر وجود اور زمین اور اس پر تمام جاندار, چاہے وہ حیوان ہو یا نباتات یا انسان, ان کے فوائد و منافع سے سرفراز ہوں, تو کیا کوئی بھی عقل مند انسان اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ یہ منظم و مستحکم نظام اور حکیمانہ و دقیق مقدار و اندازہ صرف اور صرف ایک حکیم و مدبر کا کام ہے؟ شاید کوئی یہ خیال کرے کہ یہ تمام حالات اور حرکتیں اچانک و اتفاقی ہوں. اگر ایسا تھا تو ہم یہی بات اس فوارے کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ جو چند ٹکڑوں سے بنایا گیا ہے لیکن اپنے پورے اطراف میں گھومتا ہے تاکہ پانی کو پورے چمن اور پھولوں تک پہنچائے اور انہیں سیراب کر دے. اگر ہم لوگوں سے کہیں کہ پارکوں اور پھلواریوں میں چلنے والا فوارہ اور پانی چھڑکنے والا آلہ خود بخود وجود میں آ گیا ہے اور کسی نے بھی اسے نہیں بنایا ہے اور نہ ہی اسے اٹھا کر کہیں پر گاڑ دیا ہے, تو لوگ ہمارے بارے میں کیا فکر کریں گے اور ہمیں کیا کہیں گے؟ کیا فوارے اور ان تمام سسٹموں کے بارے میں کہ جنہیں ایک معمولی سی حکمت و تدبر کے ساتھ بنایا گیا ہے, لوگ نہیں کہیں گے کہ اس کا بنانے والا اور اس کے بارے میں تدبیر سے کام لینے والا کوئی ضرور ہے؟ لیکن اتنی عظیم کائنات کے بارے میں کہ جو تمام زمین اور اس پر رہنے والوں کے لیے مفید ہے اور حیرت انگیز اور حکمت و تدبیر سے بنائی گئی ہے, اس کی حکمت و تدبیر کے قائل نہیں ہوں گے؟ اگر اس عظیم و حیرت انگیز اور مدبرانہ کائنات ایک معمولی سے آلے کی طرح کام کرنا بند کر دے تو اس وقت لوگ کس لائے ہیں عمل کے بارے میں فکر کریں گے اور کیا کریں گے؟ بس مہربان و عاقل اور قادر مطلق خالق کائنات تعریف و تمجید کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے لطف و کرم عالم ہستی کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ انسانوں، حیوانوں، پھول، پودوں وغیرہ کے لیے اس کائنات میں زندگی بسر کرنا ممکن ہو۔ وہ خالق مہربان اپنی تدبیر و حکمت سے انسانوں اور تمام مخلوقات کی ضرورتوں سے بخوبی آگاہ تھا اور اپنی قدرت کاملہ سے ان ضرورتوں کے پورا ہونے کے تمام ذرائع کو انسانوں اور تمام مخلوقات کے اختیار میں قرار دیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سب کی مراد ساری انسانیت یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کسرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد، اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد، آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں المناف رب کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مردہ کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا ایک دام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت قط رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہے باہمی الفتوں سے سنورتے رہے دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہے اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام درخشاں خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔
ایران پر صہیونی امریکی جارحیت کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کی میڈیا سے گفتگو، 12 روزہ جنگ میں رہبر انقلاب اسلامی کے لاسانی کردار کی قدردانی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں پنجاب جانے والے 9 مسافروں کا بسوں سے اتار کر قتل، صدر اور وزیر اعظم سمیت اعلی حکام نے شدید مذمت کی۔ یمنی مبصر نے کہا ہے کہ شہید نصر اللہ کے بعد شیخ نعیم قاسم نے حزب اللہ کو نئی طاقت عطا کی ہے۔ غزہ میں فلسطینی مجاہدین کی صہیونی فوج پر کاری ضربے، متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی۔ یمن کے مسلسل حملوں سے پریشان صہیونی حکومت نے امریکہ سے مدد مانگ لی۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کی مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ ایران نے صہیونی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے اس کے دفاعی نظام کو شکست سے دوچار کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ یا مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ ایران نے دشمن کے حملے کے 17 گھنٹے بعد 150 میزائل داغے، جن کا مقابلہ کرنے میں صہیونی دفاعی نظام بری طرح سے ناکام رہا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے صہیونی حکومت کے ساتھ حالیہ 12 روزہ جنگ میں رہبر انقلاب اسلامی کے انتہائی اہم اور گراں قدر کردار کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کے اچانک حملے کے بعد فوج وقتی طور پر ایک صدمے میں تھی، لیکن رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے صرف چند گھنٹوں میں فوج کو سنبھالا اور براہ راست جنگی ہیڈ کوارٹر جا کر فوجی کمانڈروں کی رہنمائی کی۔ محمد باقر قالیباف نے کہا کہ جس طرح 1980 کی جنگ کے دوران رہبر انقلاب اسلامی جنگی فیصلے کرتے تھے، اسی طرح اس بار بھی آپ نے خود موجود رہ کر رہنمائی فرمائی۔ انہوں نے بتایا کہ دشمن کے حملے کے صرف 17 گھنٹے بعد ایران نے 150 میزائل صہیونی علاقوں پر فائر کیے، جس کے نتیجے میں صہیونی فوجی مراکز اور ان کا دفاعی نظام تباہ ہو گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ یہ جنگ ہمارے لیے ایک عملی تجربہ بھی ثابت ہوئی، جس میں ہم نے اپنے میزائل سسٹم کو آزمایا۔ جنگ کے دوران ہمارے منصوبے مسلسل اپڈیٹ ہوتے رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صہیونی ذرائع کے مطابق اس جنگ میں ان کے 3520 فوجی زخمی ہوئے۔ اس تعداد سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہلاکتیں 500 سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ملک کے جنوب مشرقی صوبے سیستان و بلوچستان میں ایک دہشت گرد ٹولے کا بھانڈا پھوڑ کر اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے جنوب مشرق میں بروقت کارروائی کرتے ہوئے بڑی مقدار میں اسلحہ، بم اور گولیاں برآمد کر کے 6 دہشت گردوں کو ہلاک یا گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بری فوج نے نیک شہر کے علاقے میں ایک دہشت گرد گروہ کے محفوظ ٹھکانے کا پتہ لگا کر وہاں سے بڑی مقدار میں جنگی ساز و سامان برآمد کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی اس وقت عمل میں آئی جب چابہار میں سپاہ کی انٹیلیجنس کو عوامی تعاون کے ذریعے 114 ہاٹ لائن نمبر پر مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع دی گئی۔ اس آپریشن میں 6 دہشت گرد ہلاک یا گرفتار کر لیے گئے۔ چابہار اور نیک شہر میں ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے اسلحہ بھی برآمد ہوا، جن میں 13 عدد بم، 8 وائرلیس ڈیوائس اور دھماکہ خیز مواد کے علاوہ 2 گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران ہر دور میں اور ہر زمین پر مظلوم کا ساتھ دینے کو اپنا دینی و انسانی فریضہ سمجھتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سربرنیٹسا میں نسل کشی کی 30ویں برسی کے موقع پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ ایران ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہے گا، چاہے وہ بوسنیا و ہرزوگوینیا میں ہوں یا پھر فلسطین میں۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال اقوام متحدہ نے 11 جولائی کو سربرنیٹسا نسل کشی سے منسوب کیا تھا۔ یہ دن ان سبھی کے لیے باعث شرم ہے جو یا تو اس ہولناک جرم میں شریک تھے یا جنہوں نے اپنی خاموشی کے ذریعے ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام کا راستہ ہموار کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دلخراش سانحے کی 30ویں برسی کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران اس نسل کشی کے بے گناہ شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے اور ان کے لواحقین سے اپنی یکجہتی کا اعلان کرتا ہے۔ سید عباس راغچی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر دنیا نے واقعی سربرنیٹسا کے سانحے سے سبق سیکھا ہوتا تو آج ہمیں غزہ میں مسلمانوں کی ایک نئی نسل کشی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ نے فرانسیسی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ غلطیوں کا ازالہ کرے تو مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس راغچی نے کہا ہے کہ تہران واشنگٹن کے ساتھ وقار و باہمی احترام کی بنیاد پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ فرانسیسی اخبار لیمون کو انٹرویو دیتے ہوئے عباس راغچی نے واضح کیا کہ امریکہ کو سب سے پہلے اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا اور اس بات کی ضمانت دینی ہوگی کہ وہ مذاکرات کے دوران کسی بھی قسم کی جارحیت کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ باوقار منطق و باہمی احترام کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس وقت بھی بعض دوست ممالک یا مسالت کاروں کے ذریعے ایک سفارتی ہاٹ لائن قائم کی جا رہی ہے۔ عباس راغچی نے کہا کہ سفارتکاری دو طرفہ معاملہ ہے، چونکہ امریکہ نے ہی مذاکرات کا سلسلہ توڑ کر جارحیت کا آغاز کیا، اس لیے اب ضروری ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری قبول کرے اور واضح طور پر اپنا طرز عمل تبدیل کرے۔ ہمیں اس بات کی ضمانت درکار ہے کہ آئندہ بات چیت کے دوران امریکہ کسی قسم کی فوجی کارروائی سے باز رہے گا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعے کی پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم سمیت مختلف اعلی حکام نے شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دہشت گردی کے ایک واقعے میں 9 مسافروں کو قتل کیے جانے کے واقعے کی پاکستان کے صدر وزیر اعظم سمیت مختلف اعلی حکام نے شدید مذمت کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ اس طرح کے دہشت گردانہ واقعات سے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کا حکومت کا عزم نہ صرف متاثر نہیں ہوگا بلکہ یہ عزم اور بھی زیادہ مضبوط ہوگا۔ دوسری جانب یوب میں بسوں سے اتار کر قتل کیے جانے والے 9 مسافروں کی میتیں ڈیرہ غازی خان منتقل کرنے کے بعد آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئیں۔ حکام کے مطابق تمام افراد کو بلوچستان سے پنجاب آتے ہوئے یوب کے علاقے ڈب سرا ڈاکئی میں شناخت کر کے بسوں سے اغوا کیا گیا اور پھر گولیاں ماری گئیں۔ مقتول 9 مسافروں میں لودھرا کی تحصیل دنیا پور کے 2 بھائی جابر اور عثمان بھی شامل ہیں، جو اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے کوئٹہ سے روانہ ہوئے تھے۔ دونوں بھائیوں کی فیملیز کی خواتین اور بچوں کے سامنے دہشت گردوں نے عثمان اور جابر کو بس سے اتارا اور پہاڑوں پر لے جا کر قتل کر دیا۔ حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کو گرفتار کر کے انہیں قرار واقعی سزا ضرور دی جائے گی۔ پاکستان کی ہاکی ٹیم ایشیا کپ ٹورنامنٹ کھیلنے ہندوستان نہیں جائے گی۔ پاکستان میں حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے کشیدہ تعلقات اور ٹیم کو لاحق سیکورٹی خدشات کو دیکھتے ہوئے ایشیا کپ کے لیے ہاکی ٹیم کو ہندوستان نہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کھیلوں کو ملکی سیاستوں سے بالاتر رکھا ہے، لیکن افسوس ہندوستان نے کھیلوں کو سیاست کی نزدیکیہ اور متنازع بنایا ہے۔ واضح رہے کہ ایشیا کپ ہاکی 27 اگست سے 7 ستمبر 2025 تک ہندوستان میں شیڈول ہے۔ یمنی مبصر نے کہا ہے کہ شہید نصر اللہ کے بعد شیخ نعیم قاسم نے خلا کو پر کر کے حزب اللہ لبنان کو نئی طاقت عطا کی. رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ ایک نازک اور فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہی ہے, جہاں قیادت کی تبدیلی اور علاقائی تناؤ کے باوجود اس کی طاقت اور استقامت میں کمی نہیں آئی. شہید حسن نصر اللہ کے بعد شیخ نعیم قاسم کی قیادت میں حزب اللہ نے نہ صرف اپنا داخلی اتحاد برقرار رکھا بلکہ صہیونی دشمن کے خلاف براہ راست مقابلے کی تیاری کا اعلان کر کے ایک مضبوط پیغام بھی دیا. حزب اللہ لبنان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں معروف یمنی مبصر الحمد الشامی نے حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم کے حالیہ بیانات اور موقع پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بیانات لبنان کی قومی سلامتی کے ضامن ہیں. مصر کے جامعۃ الازہر نے گزشتہ دنوں مقبوضہ فلسطین کا دورہ کر کے صہیونی ٹولے کے سر سے ملاقات کرنے والے بعض یورپی علماء پر کڑی نکتہ چینی کی ہے. جامعۃ الازہر نے اپنے جاری کردہ بیان میں یورپی ائمہ جماعت کے زیر عنوان مقبوضہ فلسطین کا دورہ کرنے اور پھر صہیونی صدر اسحاق ہرٹزوگ سے ملاقات کرنے والوں کو ایک منحرف گروہ قرار دیا اور کہا کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے نمائندے نہیں تھے. فیس بک پر پوسٹ کردہ اپنے بیان میں الحضر نے کہا کہ نام نہاد اماموں نے مقبوضہ فلسطین کا سفر کر کے 20 ماہ سے جاری بے گناہ فلسطینی عوام کی نسل کشی, مسلسل قتل و غارت اور ان کے مصائب و علام پر اپنی آنکھیں بند کر لیں. الحضر نے مزید کہا کہ وہ اس سفر کی شدید مذمت کرتا ہے. سفر کرنے والوں کی بصارت اور بصیرت اندھی ہے. فلسطینی عوام کے دکھ درد کے بارے میں ان کے جذبات و احساسات بے حسی کا شکار ہیں. فلسطینی مجاہدین نے غزہ میں صہیونی دہشت گردوں پر ایک اور کاری ضرب لگائی ہے. تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق فلسطینی جوانوں نے غزہ کے خان یونس علاقے میں اس عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا جس میں صہیونی دہشت گرد موجود تھے. اس حملے میں کم از کم 2 کے ہلاک اور 6 کے زخمی ہونے کی خبر ہے. صہیونی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ مقامی وقت کے مطابق 8 بجے کچھ صہیونی فوجی خان یونس کی ایک عمارت میں داخل ہوئے اور وہاں وہ تلاشی کے عمل میں مصروف تھے کہ عمارت میں دھماکہ ہو گیا. فلسطینی جوانوں کے اس آپریشن کے بعد مقبوضہ فلسطین کے 2 اسپتالوں سوروکا اور آسوتا کو الرٹ کر دیا گیا, جبکہ ایک ہیلی کاپٹر کو علاقے کی طرف روانہ کیا گیا ہے. فلسطین کی حمایت میں یمن کے مسلسل حملوں سے پریشان صہیونی حکومت نے امریکہ سے مدد کی دہائی کی ہے. صہیونی حکومت کے کان نیوز نیٹورک نے انکشاف کیا ہے کہ یمن کے حملوں کو روکنے میں ناکام نیتن یاہو کی کابینہ نے ایک اشتعال انگیز قدم اٹھاتے ہوئے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یمن کے خلاف اپنے حملوں کا پھر سے آغاز کرے اور اس ملک سے مقابلہ کرنے کی غرض سے ایک اتحاد تشکیل دے. کان کے مطابق نیتن یاہو کے دورے واشنگٹن کے آخری دن یہ مطالبہ امریکہ سے کیا گیا ہے. صہیونی حکام نے امریکی فریق سے کہا ہے کہ یمن کی تحریک انصار اللہ کی جانب سے مسلسل بحری حملے اب صرف اسرائیل کا مسئلہ نہیں رہ گئے ہیں. پیغام میں تل ابیب نے یمنی اہداف کے خلاف شدید نوعیت کے مشترکہ آپریشنز کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کاروائیاں صرف اسرائیلی جنگی طیاروں کے حملوں تک ہی محدود نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ان میں امریکی فضائی حملوں کا دوبارہ آغاز اور دیگر ممالک کی شرکت سے علاقائی اتحاد کی تشکیل بھی شامل ہونا چاہیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پڑوسی ملک کینیڈا پر 35% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا ہے. امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تجارتی کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اگلے ماہ کینیڈا سے درآمدات پر 35% ٹیرف عائد کرے گا, جبکہ بیشتر تجارتی شراکت داروں پر 15 یا 20% ٹیرف پر غور کیا جائے گا. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں. عزیز سامعین، ابھی آپ خبروں کا تیسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے انداز جہاں. خدا حافظ.
السلام علیکم. اندازہ جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ایران پر 12 دن کی جارحیت مسلط کی گئی، اور اس دوران غاصب شیونی حکومت نے اپنے امریکی آقا کے اشارے پر ایران کے خلاف جارحیت کی، اور بعد میں خود امریکہ بھی اس جارحیت میں جنگ میں کود پڑا. اس دوران بعض حقائق ایسے ہیں جو منظر عام پر نہیں آئے ہیں. انہی حقائق کو ہم آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران پر 12 دن جارحیت کی گئی، اور اس کے بعد جارحیت جو ہے وہ ایران کی استقامت اور دندان شکن جواب کی وجہ سے اس جارحیت کو بند کرنے پر مجبور ہوا. اس دوران کچھ ایسے حقائق ہیں جو منظر عام پر نہیں آئے. اس میں ایران کی قیادت، ایران کی فوج اور ایران کے عوام کا جو جذبہ استقامت ہے، جذبہ شہادت ہے اور جذبہ ہمدلی ہے، وہ کھل کر سامنے آیا ہے. اس حوالے سے پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے.
اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف 12 روزہ صہیونی اور امریکی جارحیت کا ایران نے بھرپور طریقے سے جواب دیا، اور غاصب صہیونی حکومت کو اس کی تاریخ کے دردناک ترین دور سے گزرنا پڑا. اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی جانب سے لگائی جانے والی ضربوں کو صہیونی حکومت برسوں تک سہلاتی رہے گی، اور ایران پر دوبارہ جارحیت کے لیے 100 بار سوچے گی. صہیونی فوج نے اب اعتراف کیا ہے کہ 12 روزہ جنگ کے دوران ایک ایرانی میزائل نے صہیونی وزیر اعظم کے دفتر کو نشانہ بنایا. ایرانی میڈیا کے مطابق صہیونی فوج نے اعتراف کیا کہ ایک ایرانی میزائل کریات میں وزارت جنگ کے ہیڈ کوارٹر میں واقع وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے دفتر پر لگا تھا. رپورٹ کے مطابق نتنیاہو کا دفتر عمارت کی تعمیر نو اور مرمت کے لیے 4 ماہ کے لیے بند رہے گا. اس کے علاوہ ایرانی میزائلوں نے صہیونی حکومت کے اہم ادارے وائز مین سمیت متعدد اہم مراکز کو کامیابی سے نشانہ بنا کر صہیونی حکومت پر اپنی دھاک بٹھا دی ہے. دوسری جانب سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سابق سربراہ ریٹائرڈ جنرل محسن رضائی نے انکشاف کیا کہ حالیہ جنگ کے دوران ایران نے اسرائیل کے تقریباً 80 ڈرون طیاروں کو مار گرایا، جن میں سے 32 ڈرون کے ملبے ایرانی افواج کے قبضے میں ہیں. ان میں صہیونی افواج کے ہرمیز جیسے انتہائی جدید اور پیش رفتہ ڈرونز بھی شامل ہیں. انہوں نے بتایا کہ ایرانی ریڈار سسٹمز نے تمام طیاروں کو ہدف بنانے کے مناظر ریکارڈ کیے ہیں، جو ایران کی دفاعی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. محسن رضائی نے میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا کہ اس جنگ کے بعد اسرائیل اور امریکہ نے پروپیگنڈا مہم شروع کی تاکہ اپنی شکست پر پردہ ڈال سکیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کو نہ صرف عسکری محاذ پر بلکہ معاشی سطح پر بھی سنگین نقصان اٹھانا پڑا ہے. انہوں نے انکشاف کیا کہ اسرائیلی وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق صرف 12 دنوں میں تل ابیب حکومت کو $20 ارب کا نقصان برداشت کرنا پڑا، جن میں 2 سال کی مقدار کے امریکی تھارڈ میزائلوں کا استعمال شامل ہے. ادھر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران کے نائب سربراہ جنرل علی فدوی نے واضح کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران دشمن کے تمام اقدامات پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے. اگر دشمن نے کوئی نئی مہم جوئی یا حماقت کی تو اسے ایران کی طرف سے ایک حیران کن اور سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسری طرف ایران کے وزیر دفاع نے کہا کہ صہیونی جارحیت کے خلاف ایران کا جوابی حملہ جنگ بندی کی درخواست کا باعث بنا. ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل نصیر زادہ نے ایران پر صہیونی حملے کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت اور اس کے مغربی حامیوں کی جانب سے کسی بھی ممکنہ مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔
رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، پروگرام اندازہ جہاں آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حبیب اللہ گل محمدی، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔
خب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ
دکتور خیلی خوش آمدید،
محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ خب بندہ ہم سلام عرض میکنم
آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں اور دوسرے ساتھیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، سحر ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں بھی۔
اردو زبان ہا از کشورهای پاکستان
ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں جو ہمارے ناظرین ہیں سحر ٹی وی اردو کے، سب کو ہم جو ہے وہ سلام عرض کرتے ہیں
جی۔ اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کرگل سے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سجاد حسین صاحب، معروف سیاسی رہنما ہیں۔ سجاد صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کو اور تمام حاضرین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔
جی بہت بہت شکریہ سجاد صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں ڈاکٹر حبیب اللہ گل محمدی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، 12 روزہ جارحیت ایران پر مسلط کی گئی، اور نہ صرف قاسم سیون حکومت بلکہ اس کے آقا امریکہ نے بھی اس جارحیت میں اپنا حصہ ڈالا، تو میں چاہوں گا کہ ذرا ناظرین کو بتائیے کہ اس جارحیت کے پس پردہ کیا عوامل تھے جو باعث بنے کہ ایران پر جارحیت کی جائے۔
خب بلے،
جی ہاں،
جنگ
12 روزہ مسلط کردہ جنگ جس کی میں جو ہے اسرائیل اور صہیونی حکومت اور امریکہ دونوں شریکے تھے، اس کے مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صہیونی حکومت کا وجود مغربی ایشیا کے علاقے میں در حقیقت تقریباً 60-70 سال سے ہے، اور برطانیہ اور امریکہ نے جو ہے وہ اس فساد کی جڑ کو اور جعلی حکومت کو اس علاقے پر مسلط کرنے والے ہیں، اور فلسطین کی زمینوں پر قبضہ کر کے اور انہوں نے اس جعلی حکومت کو قائم کیا۔ اسی وقت سے، یعنی جب سے قبضہ ہوا کیا گیا زمینی پر فلسطین کی، اس وقت سے آج تک انہوں نے اس فلسطین کی زمین پر ایسے ایسے جرائم انجام دیے کہ جو مغربی ممالک کی نیابت میں اور ان کی طرف سے جو ہے بدعنوانی اور فساد کو لیے جو ہے وہ اس جعلی حکومت کو قائم کیا، اور اس کی بنیاد تین چیزوں کی اوپر ہے، اور اس کا اس میں سب سے اہم جو ہے وہ فریب، دھوکہ دھڑی، جرائم، جرم جنایت کا ارتکاب انسانیت کے خلاف انجام دینا تھا، اور نہ صرف عوام بلکہ حکومتوں کے سلسلے میں 6 روزہ جنگ سے لے کر کے آج تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، خاص طور سے جو اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ براہ راست ہوئی ہے، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ مغرب اس چیز کی کوشش میں ہے کہ اپنے نیابتی طاقتوں کے ذریعے سے مشرق وسطی اور اس علاقے پر جو ہے وہ مسلط تسلط حاصل کرے، اور اگر یہ غاصب صہیونی اگر اس علاقے پر مسلط ہو جاتی ہے اور علاقے کے ملکوں پر جو ہے وہ اپنے تسلط کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو علاقے کو پوری طرح سے علاقے کے مفادات پر قبضہ حاصل کر لے گی، اور یہی وہ چیز ہے جو غاصب صہیونی حکومت کو فلسطین میں قبضہ کرانے کا سب سے اہم جو ہے وجہ رہی ہے۔ اور استقامتی محاذ جو اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے شروع ہوا اور اس نے جھڑپوں کا سلسلہ اور جدوجہد کا سلسلہ جو ہے وہ سرحدوں سے بھی آگے بڑھایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شام میں جو طاقتیں امریکائی اور اسرائیلی اور بعض لوگ جو اس کی حمایت کر رہے تھے وہ کس طرح سے انہوں نے شام کو جو ہے وہ سری نقصان پہنچایا, اور انہوں نے یہ نہیں سمجھا علاقے کے ملکوں میں جو اس سازش میں شریک تھے انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس کی آگ کی لپٹیں جو ہے وہ ہمیں بھی اپنی گرفت میں لے لیں گی, اور شام پر مسلط دھڑا جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ صہیونی حکومت کو حوالے کر دیا اور کس طرح سے جو ہے وہ پابندیوں کو ختم کر دیا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیا بھی اقدام کرنے والی ہے 12 روز جنگ کے بعد. لیکن میں واپس آ کر کے مقدمے کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہیں وہ اپنی سازشوں کو قدم بقدم جو ہے وہ عملی جامہ پہنا رہے ہیں, لیکن جو حملہ انہوں نے اسلامی جمہوریہ کے خلاف کیا اس میں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اچانک حملہ کر کے جو ہے وہ اور فوری اقدام کر کے نظام ایران کو حیرت میں ڈال دیں گے, اور اچانک جو ہے وہ اس اقدام سے اندرون ملک سے جو ہے وہ ایک دو دن میں سب کچھ درہم برہم کر دیں گے اور نظام کو کمزور کر دیں گے, اور وہی سینریو انجام دیں گے جو عراق اور لیبیا میں انجام دیا تھا, یعنی جس طرح سے کہ ایک طرح سے صدام کے ساتھ کیا گیا ایک طرح سے, اور ایک طریقے سے ایک دوسرے انداز میں جو ہے وہ لیبیا کے سلسلے میں کیا گیا, اور ایک طرف باسی حکومت کو گرا دیا, اور لیکن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے. پھر کچھ دن کے بعد جو ہے وہ عراق کے ساقط ہونے کے بعد جو ہے وہ عراق میں جو ہے وہ ایک حکومت جمہوری قائم ہوئی, لیبیا میں بھی انہوں نے یہی کیا, لیکن یہاں پر یہ دیکھ لیا انہوں نے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کئی ہزار سال پر محیط تمدن و ثقافت کا حامل ہے, اور امریکی ایجنٹ جو علاقے میں ہے اسرائیل اس کی تو کوئی جڑ نہیں ہے, کوئی بنیاد نہیں ہے, وہ یورپ اور دوسری جگہوں سے اکٹھا کیے گئے ہوئے لوگ ہیں اور انہیں لا کر کے جو ہے وہ ان کو مسلط کیا گیا, اور اس لحاظ سے ان کا اپنا کوئی تشخص نہیں ہے اور ان کی کوئی شناخت نہیں ہے, لیکن خود صہیونی حکومت کی کوئی جڑ نہیں ہے اور اس کی کوئی تہذیب و ثقافت بھی نہیں ہے, اسی طرح سے جس طرح سے کہ امریکہ کا اپنا کوئی وجود نہیں تھا اور اس کی بھی تاریخ میں اور تمدن میں کوئی حیثیت نہیں تھی. یہاں پر بھی انہوں نے لا کر کے کچھ لوگوں کو مسلط کیا اور قبضہ دلایا جو کہ جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں, لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کے سلسلے میں وہ یہ نہیں سمجھے تھے کہ انہوں نے جو سازش رچی ہے اس سازش پر عملی جامہ پہنا پائیں گے, اور وہ یہ نہیں سمجھ سکے تھے کہ وہ اپنی سازشوں میں ناکام ہو جائیں گے, اور وہ سمجھے تھے کہ ہمارے کمانڈروں کو شہید کر کے اور ہمارے ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کر کے اور بے گناہ ایرانی عوام کو شہید کر کے بیمارستانوں اسپتالوں پر حملہ کر کے رہائشی کمپلیکس پر حملہ کر کے حتی آئی آر آئی بی پر حملہ کر کے جو ہے وہ جو کہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ غیر فوجی مراکز پر حملہ کیا جائے, کسی بھی جنگ کے اصول میں جو ہے یہ آپ کو نہیں ملے گا. ایران میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ پہلے ہی اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کر کے اور اس طرح کے جنایت و جرائم انجام دے کر کے وہ چاہ رہے تھے کہ ایک دھوکے میں آئے ہوئے اور دھوکا کھائے ہوئے کچھ لوگوں اور دشمنوں کو کے ساتھ مل کر کے کہ جن کی کوئی ایرانی شناخت نہیں ہے ان کو جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ ان کو فعال اور ایکٹو کرنے کی کوشش کی, اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے کہ جو ان کے یہاں پر موجود تھے, اور تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ ایجنٹ جو ہیں وہ اپنے آقاؤں کے لیے نقصان پہنچاتے ہیں, خود اپنے وطن کو اور اپنے ملت کو اور اپنے ملک کو. لیکن اس نے جو در حقیقت صہیونیوں کی اس طرح سے مدد کر کے
جاری رکھیں گے ہمارے جی
اقدام گردیم ماں در دوبارہ یہ کاروائی جو ہے وہ صہیونی حکومت جو انجام دی تھی وہ ایران میں اتحاد و یکجہتی کا باعث بنی.
ہمارے مہمان نے کہا کہ یہی جارحیت جو ہے وہ عوام کی یکجہتی کا باعث بنی اور انہوں نے حکومت کا بھرپور ساتھ دیا اور قیادت اور فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور اس کا مظاہرہ جو ہے وہ ہم نے ایران کے اندر ہونے والے نماز جمعہ کے اجتماعات میں اور جو شہداء کی تشییع جنازہ تھی, جلوس جنازہ تھا, اس میں بھرپور طریقے سے دیکھا کہ کس طرح عوام نے باہر نکل کر اپنے وطن کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. یہ تو ایران کا معاملہ تھا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے عوام بھی بھرپور طریقے سے ایران کے ساتھ کھڑے تھے. میں چاہوں گا کہ ان 12 دنوں کے دوران جو کشمیر کے اندر عوام کا جوش و جذبہ تھا اس کے بارے میں بتائیے.
دیکھیے, سب سے پہلے تو میں ایرانی قوم کو, بالخصوص مقام معظم رہبری کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیابی, یہ صرف ایران کی کامیابی نہیں ہے, ایران کی فتح نہیں ہے, بلکہ یہ فتح تمام مستضعفین کی فتح ہے سامراج کے اوپر اور تمام ان طاغوتی منصوبوں کے اوپر. یہ جمہوری اسلامی کی فتح جو ہے یہ مستضعفین عالم کی فتح ہے. اور اس کے بعد میں تعزیت بھی پیش کرنا چاہتا ہوں, تعزیت کے ساتھ ساتھ مبارکباد بھی ان تمام شہدا کو جنہوں نے اپنے وطن کے لیے اپنے فرائض منصبی انجام دیتے ہوئے اور اپنے ایرانی اور اسلامی اقدار کے تحفظ کے لیے جو جانوں کا نذرانہ پیش کیا, ان تمام کے لیے بھی تعزیت بھی اور مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. رہی بات آپ کے سوال کی, جہاں تک بات ہے ایران کا, تم کشمیر کے علاوہ پوری دنیا کے اندر, خاص کر جو مستقبرین اور مستضعفین میں یہ جو دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے, تو مستضعفین کی جو نگاہیں ہیں وہ اس وقت جمہوری اسلامی ایران کی طرف ٹکی ہوئی ہیں. خاص کر یہ جو غزہ کا جینوسائٹ ہوا, اس غزہ کے جینوسائٹ نے ان مظلوم بچوں اور نہتے عوام کے خون نے اتنا رنگ تو دکھا دیا ہے کہ جو دنیا کے منافقین ہیں ان سب کو دنیا آشکار کر دیا, ان کے چہرے دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے, ظالموں کے چہرے بھی ایکسپوز ہو گئے اور جو مظلومین اور مستضعفین کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی منظر عام پہ آئے. تو اس وقت جمہوری اسلامی ایران صرف ایک سرزمین, ایک وطن کا ٹکڑا یا ایک ملک کا ٹکڑا یا حصہ, ایک ملک ہی نہیں ہے, بلکہ یہ تمام مستضعفین اور تمام مظلومین کے لیے ایک امید کی کرن ہے. اور جس طریقے سے اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کے اس جو ایک وہم تھا, گمان تھا, اس کو چکنا چور کر دیا اور اسرائیل کو دکھا دیا کہ ایران کے ساتھ مقابلہ کرنا غزہ والوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ نہتے عوام پہ آئیں گے, بمباری کریں گے, ان کو قتل عام کریں گے اور چلے جائیں گے اور رسپانس میں آپ کو اتنا کوئی خاطر خواہ جواب بھی نہیں ملے گا. لیکن ایرانیوں نے بہت اچھی میزبانی کی اسرائیلیوں کی, اور جس طریقے سے ایرانیوں نے جواب دیا, ایرانی قوم نے ایک تو اتحاد کا مظاہرہ کیا. میں جناب سید حسن خمینی صاحب کا ایک انٹرویو بھی اس موقع پہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے تین چیزوں کی کافی تعریف کی. پہلا تو جو استقامت ایرانی فوج نے دکھائی, اور اس کے بعد جو اتحاد ایرانی قوم کے اندر آیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے لوگوں نے قربانی پیش کی. لیکن اس میں ایک چیز, جو چوتھی چیز انہوں نے کھل کر بیان کی, اور وہ اس کی میں بھی تائید کرتا ہوں اور سب لوگ اس بات کا برملا اب اظہار کرتے ہیں, وہ مقام معظم رہبری کے وجود مبارک اور ان کی رہبری, جس رہبری کے ذریعے سے انہوں نے اسرائیل کو, صہیونی حکومت کو, غاصب صہیونی حکومت کو اور اسرائیل اور امریکہ کو یہ دکھا دیا کہ ایران جو ہے وہ اپنے اقدار کے لیے, اپنے اسلامی اقدار کے لیے, اپنے ایرانی تہذیب کے, سویلائزیشن کے اقدار کے لیے, دفاع کے لیے ہمیشہ تیار ہے. اور جیسا کہ خود اب پورے اس خطے کے اندر, اور امریکہ بھی یہ جان چکا, اسرائیل بھی یہ جان چکا کہ یہ ایران سے ٹکرانا کوئی آسان کام نہیں ہے, کیونکہ یہ جو جنگ تھی یہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ نہیں تھی, یہ ڈائریکٹ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ تھی۔ ایران کے مقابلے میں اسرائیل دو دن بھی ٹھیک سے نہیں ٹک سکتا ہے جب تک اس کو امریکن سپورٹ نہ ہو، امریکن ویپن نہ ملے، امریکی تائید حاصل نہ ہو۔ لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا آئی اے ای سے لے کر اقوام متحدہ کے نام نہاد اداروں سے لے کر کے، اور آپ بات کریں جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز تھے، وہ پورے کے پورے اسرائیل کی پشت پہ کھڑے تھے۔ لیکن ایران نے تنہا ان تمام لوگوں کا مقابلہ کیا، تو کشمیر کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر اور پورے برصغیر کے اندر ایرانی عوام کے ساتھ یہ جو اخوت ہے، یہ جو محبت ہے اور یہ جو حمایت رہی، وہ مزید مضبوط ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خود مقام معظم رہبری کے تئیں جو جذبہ تھا لوگوں کا، اس میں بھی ایک روح اور ایک تازگی جو ہے وہ آ چکی ہے۔ اور ہم امید کریں گے کہ جمہوری اسلامی اسی طرح اپنے اقدار کا دفاع کرتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک مستحکم اور ایک منظم قوم کی طرح ہمیشہ مستضعفین عالم کی آواز بنے۔
جی بہت شکریہ سجاد صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ میں چلوں گا ڈاکٹر حبیب اللہ گل محمدی صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا جو سیاسی طور پر جو حقائق ہیں ان سے ہٹ کر میں عوامی سطح پر آنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس 12 روزہ جارحیت میں ایرانی عوام نے جس اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کیا، جس جرت و بہادری کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے دنیا میں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ تندوروں پہ روٹی لینے کی بات ہو، تو جس کو 10 روٹی چاہیے تھی اس نے 5 روٹیاں لیں تاکہ دوسرے جو اس کے بھائی ہیں ان تک روٹی پہنچ سکے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جب بھی شہری علاقوں پر حملے ہوتے تھے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب غاصب اسرائیل پر ایران نے حملے کیے تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پناہ گاہوں میں جاتے تھے۔ ایرانی عوام جہاں پر اگر عوام پر حملے ہوتے تھے تو وہ مدد کرنے کے لیے باہر نکلتے تھے۔ تو ایرانی عوام کے آپس میں ہم مانگی جوش و جذبے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے جذبے کو آپ کیسا دیکھ؟
ایران کے عوام کی ایک تہذیب ہے، ایک ثقافت ہے، اور تاریخ میں یہ چیز موجود ہے کہ ان کا تشخص اور ان کا اسلامی اور ایرانی تشخص جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ ایرانی اسلامی تشخص انہوں نے ان کی فطرت میں اور ان کی ذات میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اسلامی ایرانی معاشرہ جو ایران کا ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ اس طرح کا ہی جو ہے وہ مظاہرہ کریں، اور عوام جو ہے باوجود اس کے اقتصادی مسائل میں کچھ ان کے اندر رنجیدگی پائی جاتی ہے، لیکن جب تشخص کی بات آتی ہے، جب قومی پہچان کی بات آتی ہے، جب وطن کی بات آتی ہے، تو وہ ایران کے عوام کا ہر طبقہ تمام تر اختلافات کو دور کر کے متحد ہو جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید 1% سے بھی کم لوگ جو ہیں وہ جن کی کوئی شناخت نہ ہو اور وہ ممکن ہے دشمن کی طرف شاید چلے جائیں، ان کو وہ اصل ایرانی عوام نہیں ہیں، وہ ہمیشہ ایران کے دشمن رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ ہمیشہ جو ہے وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ پڑتے ہیں۔ اگر ہماری یونیورسٹیاں اور مضبوط ثقافت اور فکر کو جو ہے وہ فروغ دیں تو یہ تشخص اور ابھر کر کے سامنے آئے گا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سماج جو ہے وہ مزید نکھر کر کے سامنے آئے گا اور اس اتحاد و یکجہتی میں مزید فروغ پیدا ہوگا، اور علمی سطح پر اس کے لیے کام ہونا چاہیے، اور الہی معارف اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں بھی بیگانہ اور غیر کسی بھی قوم میں پر جراحی جارحیت کرے گا، قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو آپ دیکھیں کریں گے کہ اس ملک میں جو ہے ظلم ہوگا, تسلط ہو جائے گا. آپ نے جیسا کہ افغانستان میں دیکھا, عراق میں دیکھا اور دوسرے ملکوں میں دیکھا, لیکن جب یہاں پر کوئی غیر براہ راست حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے سرزمین وطن پر, تو ایک بنیادی تمدن کو, تہذیب کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, تو یہ بیدار ضمیر جو اس جغرافیہ کے اندر موجود ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے اور وہ متحد ہو جاتے ہیں. اور اسی ضمیر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی نے جو ہے وہ اس کی ہدایت و رہنمائی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے. جب قیادت جو ہے وہ اس طرح کی ہدایت اور رہنمائی کرے گی تو یقیناً جو ہے وہ عوام کے درمیان اتحاد و یکجہتی پیدا ہوگی اور سب جو ہے وہ ایسی صورت میں رہبر انقلاب کے ساتھ رہتے ہیں. اگرچہ مسلط کردہ جنگ میں شاید کچھ لوگ جو ہے وہ زہریلے پروپیگنڈوں کی وجہ سے مغرب کی طرف سے جو کیا جا رہا تھا ایرانی سماج میں اقتصادی کمزوری کی وجہ سے, مشکلات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ رنجیدگی رہی ہو, لیکن جیسے ہی باہر سے کوئی کاروائی ہوئی پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو گئی اور سب مل کر کے, چاہے ان کی زبان کچھ ہو, ان کا لہجہ کچھ ہو, ان کا لباس کچھ ہو, سب مل گئے, سب متحد ہو گئے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ملت ایران کی ایک جڑ ہے, بنیاد ہے, اور وہ صہیونی حکومت اور امریکہ جیسی بے فرہنگ اور غیر متمدن قوم کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے, ایک بڑی طاقت کے مقابلے میں, سپر پاور کے مقابلے میں ڈر گئے. ایران صرف اسرائیل کے مقابلے میں نہیں لڑا بلکہ وہ ایک بڑی طاقت کے مقابلے میں لڑا, ایک سپر پاور کا اس نے مقابلہ کیا اور ساری قوم نے مل کر کے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا, اور انہوں نے ایک قطبی نظام کی کوشش کو جو ہے وہ ناکام بنا دیا, جو یہ صہیونی حکومت ان مغربی ملکوں کی طرف سے جو ہے جو جس کے لیے کوشش کر رہی تھی. اور اگر اسلامی جمہوریہ ایران کا رد عمل نہ ہوتا اور ایرانی عوام کا اتحاد نہ ہوتا تو صہیونی حکومت جو ہے وہ ہو سکتا ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے, لیکن ایرانی اتحاد نے اور ملت ایران نے جو ہے وہ متحد ہو کر کے صہیونی حکومت کو جو ہے وہ بکھرنے پر جو ہے وہ مجبور کر دیا. اور اسرائیلی عوام جو کہ دنیا کے مختلف علاقوں سے اکٹھا کیے گئے ہیں, نہایت بزدل اور ڈرپوک لوگ ہیں, وہ جو ہے وہ اپنی بزدلی کا جس طرح سے مظاہرہ کر رہے تھے, جس طرح سے فرار کر رہے تھے, جس طرح سے پناہ گاہوں میں پناہ لے رہے تھے, وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایرانی عوام نے کس طرح سے جو ہے وہ انہیں منہ توڑ جواب دیا. اور یہ سب جو مختلف جگہوں سے اکٹھا ہو کر کے مقبوضہ فلسطین میں آئے ہیں وہ در حقیقت کسی طرح سے فوج سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن بہرحال ہم جنگ کے اصولوں کو پہچانتے ہیں. لیکن وہ جو پناہ گاہوں میں تھے صہیونی, اور بہت سے فرار کر گئے, بہت سے بھاگ کھڑے ہوئے فلسطین چھوڑ کر کے, اور وہ یورپی ممالک کی طرف سے سمندر کے راستے اور فضا کے راستے سے اور دوسرے راستوں سے جو ہے وہ اپنے ملک کو چھوڑ چھوڑ کر کے بھاگنا شروع کر دیے, صحرائے مصر سے اور مصر کے دوسرے راستوں سے. اور اس طرح سے جو ہے وہ نتن یاہو نے جو سپر انسانی جو ہے وہ قائم کر رکھی تھی وہ ٹوٹ گئی. اور اگر ہم اس کو ایک لومڑی سے تشبیہ دیں اور ایک بھیڑیے سے تشبیہ دیں تو غلط نہ ہوگا, کیونکہ اس نے جس طرح کے جرائم انجام دیے ہیں فلسطین میں بھی اور ایران میں بھی, اور آج سب لوگ جو ہیں وہ ایک ہیں, سب لوگ میدان عمل میں ہیں. آج اب وہ توازن جو ہے وہ ایران میں اندر سے اختراق پیدا کرنے اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش میں پوری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں, اور اب وہ آئندہ جو ہے وہ اس طرح کی کوشش نہیں کریں گے, اس لیے کہ وہ نظام جمہوری اسلامی کو یا متمدن ایران کو نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کریں گے جس طرح سے کہ منگولوں نے کی زمانے میں مسلط کیا تھا, اور یہ وہ ایجنٹ ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے.
سجاد صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ غاصب صہیونی حکومت نے اچانک ایران پر حملہ کر کے کچھ ابتدائی کامیابی تو حاصل کی, ایران کے کئی جرنیل اعلی سطح کے ان کو شہید کیا اور عوام کو بھی ٹارگٹ کیا, اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایران کے اندر حکومت تبدیل کرنے کی بھی سازش رچائی تھی جس میں اس کو کامیابی نہیں ملی, لیکن صہیونی حکومت کی ابتدائی جارحیت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چند ہی گھنٹوں کے اندر رہبر انقلاب اسلامی کی مضبوط قیادت میں ایرانی قوم متحد ہوئی, جو شہید ہوئے تھے جنرل ان کی جگہ پر نئے جنرلز کا تعین کیا گیا اور ایک بھرپور جواب صہیونی حکومت کو دیا گیا, تو ایران کی قیادت کی مضبوطی اور ایران کے دندان شکن جواب اور ایرانی عوام کی حمایت کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیے, یہ جتنے بھی ایران میں اسرائیلی جو امپوزڈ وار میں جو شہید ہوئے, اعلیٰ سطح کی جو ملٹری قیادت تھی, سائنٹسٹ تھے, ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے جو ایران عراق جنگ کے دوران, تسلط کی گئی جنگ کے دوران جو ہے وہ اس وقت سے محاذ جنگ پہ رہے, اور جب ہم ان لوگوں کی زندگی اور پھر شہادتوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کلچر کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا جہاں ہمارے جو لوگ ہیں وہ روضہ مقدس میں جا کے, امام بارگاہوں میں جا کے, امام حسین علیہ السلام کو اپنا جو آئیڈیل مان کر کے شہادت کی تمنا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں. تو موت کا تصور, شہادت کا تصور جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے ہمارے اس تہذیب میں, اس کلچر میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ان کی لمبی آرزو تھی کہ وہ اس مقام پہ جا پہنچے, اور ان میں سے اکثر لوگ شہادت کی تمنا کرتے تھے. بہرحال آیت اللہ باقر الصدر نے ایک جملہ کہا ہے کہ جس طرح ایک سوئے ہوئے انسان کو جگانے کے لیے پانی کے چھینٹوں کی ضرورت پڑتی ہے, بالکل اسی طرح ایک سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کے لیے خون کے چھینٹوں کی ضرورت پڑتی ہے. شاید یہی ایک تاثیر تھی کہ ان شہداء کے خون نے وہ رنگ لایا کہ پوری ایرانی قوم ایک صف میں کھڑی ہو گئی, اور اس کے بعد مقام معظم رہبری کی وہ قیادت, حیرت انگیز قیادت کہ جس نے ایرانی قوم کو مایوس ہونے نہیں دیا, ہاپلیسنیس میں گرفتار ہونے نہیں دیا, اور اسرائیل کی اس امپوزڈ وار کا دندان شکن جواب دیا جو اسرائیل تصور بھی نہیں کر رہا تھا. شاید اسرائیلیوں نے یہ کیلکولیٹ کیا تھا کہ شاید فوجی اعلیٰ جو کمان ہے اس کو ختم کرنے کے بعد ریجیم چینج کے لیے راستہ ہموار ہوگا, اور جیسے آپ نے کہا کہ اسرائیل کا جو مقصد تھا وہ نیوکلیئر جو پلانٹ سے اس کو تباہ کرنا نہیں تھا, وہ صرف اور صرف ایک بہانہ ہے مغرب کے نزدیک, امریکہ کے نزدیک, اسرائیل کے نزدیک. اگر اس کو ایران سے کسی قسم کی دشمنی ہے تو وہ یہاں کے نظام سے ہے, ولایت فقی کے نظام سے ہے, رہبریت سے ہے, اور اسلامی نظام کے خاتمے کے لیے یہ پہلی بار نہیں, اس سے پہلے بھی کئی بار وہ کوشش کر چکے ہیں اور بہت بری طریقے سے ناکامی کا منہ انہیں دیکھنا پڑا.
بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر حبیب اللہ گل محمد صاحب, سجاد حسین آپ کا شکریہ, ناظرین آپ کا شکریہ. پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.
Տեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20-ի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20-ի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat.batr526.i եւ am8.4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն, և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:23 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:23 րոպե։ Բարեկամներ, թվականի սուլիսի 11-ն է, Իրանում 1404 թիվն է, թիրամսի 20-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում ուրբաթ երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ժամը 20-ին ուղիղ ռադիո եթերում կհաղորդենք լուրեր, որից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական հոդվածը։ Ելք դեպի լույս հաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը, իսկ բացահայտենք Իրանը թեմայով հաղորդումը կեզրափակի մեր աշխատանքը։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում ղուրան է Սադ Սուրայի 26-33-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله